نحمد ونصلي على رسوله. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. لب دریا ہے کوہ کا دامن، لب دریا ہے کوہ کا دامن. چونکہ یہ اشعار میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ضلع باغ آزاد کشمیر میں دریا کے کنارے ہوئے، اور یہ آج سے تقریباً 30 برس پہلے کے اشعار ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا عنوان لبے دریا ہے کوہ کا دامن. جو ہنسی کل تھے رونق گلشن، جو ہنسی کل تھے رونق گلشن، لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن. دشت معنی جنگل، اور دمن کی معنی وہ جگہ جہاں کوڑا کچرا پھینکا جاتا ہے، یعنی جب حسن بگڑ گیا تو اب چہرہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوڑا خانہ، ایسی ضائع ہونے والی فنا ہونے والی شکلوں کی وجہ سے اللہ سے دوری اختیار کرنا اور اللہ کو بھول جانا، اللہ سے غفلت کرنا بہت بڑا جرم اور بے وقوفی ہے. جو ہنسی کل پہ رونق گلشن، جو ہنسی کل پہ رونق گلشن، لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن، لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرمائے کہ اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ عشق مجازی ہے. اس عشق حرام عشق میں پڑ کے کتنی زندگیاں لوگوں نے برباد کر دی، آخرت تباہ کر لی، گھروں کو آگ لگ گئی، اچھے خاصے محبت کرنے والی بیوی، اچھا خاصا محبت کرنے والا شوہر، اور اس عشق مجازی میں پڑ کر دونوں میں آپس میں ناچاکی اور نفرت اور دشمنی پیدا ہو گئی صرف بد نگاہی کی وجہ سے. حضرت اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ آج تو رونق گلشن معلوم ہو رہے ہیں، لیکن چند ہی دن کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے گا، کیونکہ ان کی شکل تمہیں بعد میں کوڑے خانہ معلوم ہوگی. پھر تم افسوس کرو گے، پچھتاؤ گے کہ ہم نے کہاں دل لگایا تھا. اس کے مقابلے میں اللہ والوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے. میں فدا قلب و جان سے ان پر ہوں، میں فدا قلب و جان سے ان پر ہوں، جن کی صحبت سے دل ہوا روشن، جن کی صحبت سے دل ہوا روشن. حسینوں سے جی لگانے سے، حرام عشق کرنے سے دل میں اندھیرا آ گیا تھا، اب جو توبہ کی اللہ والوں سے جڑ گئے، توبہ کر لی، تو اب دل میں اللہ کے نور کی روشنی ہوگی.
میں فدا قلب و جان سے ان
زندہ قلب و جان سے ان پر ہو جن کی صحبت سے دل ہوا روشن جن کی صحبت سے دل ہوا روشن رب ہے کافی میری حفاظت کو رب ہے کافی میری حفاظت کو لاکھ چاہے وہ راگر دشمن لاکھ چاہے برا گر دشمن ظاہری دشمن بھی انسان کے ہوتے ہیں, حاسدین ہوتے ہیں, ان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے. اور دو دشمن بڑے خطرناک ہیں جو دنیا بھی برباد کرا دیتے ہیں آخرت بھی برباد کرا دیتے ہیں. ایک تو ہے شیطان اور دوسرا ہے اس سے بھی بڑا دشمن, وہ ہے نفس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اعداء عدوک فی جنبیک, کہ تمہارے پہلو میں جو ہے دشمنوں میں سے ایک دشمن تمہارے پہلو میں ہے اور وہ ہے نفس. شیطان ایک مرتبہ وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے, باقی کام نفس کا ہوتا ہے, بار بار تقاضا کرتا ہے گناہ کا. لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے, وہ اس کا کوئی دشمن کتنا بھی طاقتور ہو. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی اگر چاہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ بھی چھڑا سکیں تو ممکن نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ ضرور بھی ضرور اللہ کا بنے گا, بن کے رہے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے, حفاظت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کائنات کی تمام مقناطیس کو پیدا کرنے والی طاقت خالق مقناطیس جب کسی کو کھینچنا چاہے تو ہے کوئی طاقت جو اس کو اس میگنیٹ سے, خالق میگنیٹ سے جدا کر سکے؟ ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہے کوئی اور اس کو اپنی طرف کھینچ لے. ساری دنیا کے حسین لالچ دیں, ننگے ہو کے سامنے آ جائیں, لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات متجلی ہو جاتی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں, سارے کائنات کی شیطانی کام اور شیطانی گناہ اور حرام لذتیں مل کر اس کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی. فار نیک مولانا رومی کا ایک شعر حضرت فرماتے تھے باز سلطانم گشم نیکو پیم, باز سلطانم گشم نیکو پیم, فارغ از مردارمو کا گس نیم. جب اللہ والا ہو گیا اور اللہ تعالی کا ہو گیا, اللہ اس کا ہو گیا, تو کہہ رہا ہے بزبان حال کہ میں اب مردار کھانے سے باز آ چکا ہوں, اب میں مردار خوری نہیں کرنے والا ہوں, بلکہ اب تو میں نیک ہو گیا ہوں, باز سلطان ہو گیا ہوں, میں اب سلطان کی کلائی پر رہتا ہوں, میری نگاہ اب آسمانوں پہ رہتی ہے, میری نگاہ اب کرگس گد کی طرح جو مردہ لاشیں کھاتا ہے, میری نگاہ اب زمینی چیزوں پہ, فانی چیزوں پہ, مردہ لاشوں پہ نہیں ہے, بلکہ اب میری نگاہ تو آسمان کی طرف ہے, اپنے سلطان السلاطین کی طرف ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خالق حسن لیلائے کائنات, جو حسن دیتا ہے حسینوں کو, اس کے حسن کی ایک بھیک ہے, ایک ادنا سی بھیک ہے جس سے سارے خلق کو حسن دیا گیا. تو وہ خالق کائنات خود کتنا حسن رکھتا ہوگا, خود کتنا جمال رکھتا ہوگا. لہذا حضرت نے فرمایا کہ جو کروڑوں پاور کے بلب میں رہنے کا عادی ہو وہ پھر اندھیروں کو کا جانے, اندھیروں سے گھبرائے گا, بھاگے گا. اندھیرے اس کا مسکن نہیں ہے, اس کا مسکن روشنی اور نور ہے. رب کافی میری حفاظت کو لاکھ چاہے برا گر دشمن, کر حفاظت نظر کیے ظالم, کر حفاظت نظر کیے ظالم, کرنا ویران قلب کا گلشن, کرنا ویران قلب کا گلشن. یہاں جو حضرت ظالم فرما رہے ہیں, ایک تو اس میں محبت پنہا ہے, اللہ کے بندوں سے محبت, اللہ والوں کا شیوا ہوتا ہے, انبیاء کا شیوا ہوتا ہے, وہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. وہ اس نظر سے, محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تمام خلق کو کہ یہ میرا, میرے اللہ کا خاندان ہے. حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ, کہ تمام خلق جو ہے اللہ کا خاندان ہے. تو جیسے ایک باپ کے کئی بیٹے بھائی بہن ہوتے ہیں آپس میں, وہ سب آپس میں محبت رکھتے ہیں, تو اس طرح اللہ والے, چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عیال فرمایا ہے تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ کے بندے ہیں. تو یہ ظالم کہنا جو ہے یہاں پر نفرت سے نہیں ہے بلکہ ظالم بوجہ محبت کے فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حفاظت نظر نہیں کرے گا, بدنگاہی میں مبتلا ہوگا, تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, اور یہ بھی ارشاد فرمایا آگے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ بدنگاہی کرنے والے کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی, یا تو وہ حرام کام کر ڈالے گا, بدفعلی کر ڈالے گا, یا پھر اس کو جو ہے حرام طریقے سے اپنی شہوت کو مٹائے گا. تو اس طرح سے آگے یہ بھی فرمایا, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. معلوم ہوا کہ نگاہ کی حفاظت کا حکم صرف مردوں ہی کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی بالخصوص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مرد اور عورت دونوں کے لیے بالاہتمام الگ الگ نازل کیا, جس سے اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے. تو جس شخص نے بدنگاہی کی, نظر کی حفاظت نہیں کی, تو اس نے جو ہے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے اوپر ظلم کیا اس لحاظ سے کہ اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی, کیونکہ ہر گناہ سے صحت بھی خراب ہوتی ہے, بینائی بھی کمزور ہوتی ہے, حافظہ بھی خراب ہوتا ہے, اعصاب بھی کمزور پڑ جاتے ہیں, اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور دنیا کے کام کا بھی نہیں رہتا, اسی طرح آخرت کی بھی بربادی ہے, خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. کل بھی ہمارے حضرت مرشد دامت برکاتہ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ کروڑوں کروڑوں جنت سے افضل اللہ تعالیٰ کا ایک ذرہ راضی ہو جانا ہے. کاش کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جنت اللہ کی رضا کے مقابلے میں جنت بھی کوئی چیز نہیں. اللہ کی رضا حاصل ہو تب تو جنت بھی ہماری جنت ہے, ورنہ جنت بھی ہماری خدا کی قسم دوزخ ہے. اگر اللہ ناراض ہیں, بالفرض ہمیں جنت دے بھی دی, تو اس جنت میں ہم کو چین نہ آئے گا, وہ جو جنت ہمارے لیے دوزخ کی مثل رہے گی. تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت کہ اپنے اوپر اس نے ظلم کیا, اس لیے یہاں ظالم کا لفظ استعمال کیا. اب بھلا اس کے ظلم میں کیا کمی ہوگی, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زین العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. اب یہاں گھر گھر کے اندر ایک پام سنیما آ گیا ہے, پام سنیما ہتھیلی کے اندر سنیما رکھا ہوا ہے. اور کیا بچہ, کیا جوان, کیا بھیڑ عمر, کیا بوڑھے اس میں مبتلا ہیں, کبھی دین کے بہانے سے, کبھی کاروبار کے بہانے سے, کبھی اور کسی بہانے سے, کبھی پڑھائی کے بہانے سے, کمپیوٹر ہیں, کیبلیں لگی ہوئی ہیں, گھر گھر جو ہے وہ گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے, شہوت پرستی کی آگ لگی ہوئی ہے, بہانے بہانے سے بد نظری کر رہے ہیں. اور کہیں جو ہے وہ بظاہر ٹوپی پہنے, داڑھی ہے, سب کچھ ہے, صوفی صاحب بنے ہیں, لیکن حقیقت ان کی کوفی ہے, کوفی. تو یہ صوفی نہیں ہے, کوفی بنا ہوا ہے, بنا ہوا صوفی ہے, حقیقت اس کی کوفی ہے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدنگاہی آنکھوں کا زنا ہے. تو بازاروں میں بھی اور گھروں کے اندر بھی, چھپ کر بھی, علانیہ بھی, بعض ایسے حیا سے عاری ہو چکے ہیں گناہوں میں پڑ کے کہ ماں باپ, بیٹی, بھائی بہن, داماد سب مل کے جو ہے چٹازاد, پوپیزاد, سارا خاندان بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے, گندی فلمیں, بے حیا سوز مناظر دیکھ رہا ہے. اور نہیں تو خبروں کے بہانے, ارے بھائی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر نامحرم عورت خبریں پڑھ رہی ہو تو کیا اس کو دیکھنا جائز ہوگا, اس کی آواز سننا جائز ہوگا؟ اس لیے کہ خبریں پڑھنے والی جو ہے, پڑھنے والا جو ہے, اسی طرح حجن بھی ہیں, ہاتھ میں تصویر لی ہوئی ہیں اور مردوں کو دیکھ رہی ہیں ٹی وی میں, کیبل میں. آج کل تو ایک یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ بیانات بھی جو ہے وہ نیٹ پہ آتے ہیں, کیبل پہ آتے ہیں. اس میں بہت سے لوگ ہیں, انہی میں گمراہ کن لوگ بھی ہیں جو داڑیاں بھی رکھے ہوئے ہیں, ٹوپیاں بھی پہنے ہوئے ہیں, لمبے کرتے بھی پہنے ہوئے ہیں, صوفی بنے ہوئے ہیں, مولوی بنے ہوئے ہیں, لیکن امت کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں. اور عورتیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں نامحرم کو, یہ کہاں جائز ہے؟ یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے, یہ تو آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. عورت دیکھ رہی ہے مرد کو, مرد دیکھ رہا ہے عورت کو, اور مذاکرے اور ٹاکرے چل رہے ہیں آپس میں, تبدیلی خیالات آپس میں جو ہے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئیے ذرا وہ ایک, بہت سے اس میں چل رہے ہیں پروگرام. ایک یہ بھی ہے کہ آئیے مل کر قرآن سمجھیں, جن میں کوئی عالم نہیں ہے بلکہ وہ آپس میں اظہار رائے کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو انتہا ہے بربادی کی, ایمان کی بربادی. ایمان یقیناً اس کا ختم ہو جائے گا, یعنی سخت خطرہ ہے کہ ایمان اس کا جاتا رہے گا. اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا, اپنی رائے کے اظہار سے دین نہیں چلتا. دین تو وحی الہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پھیلا ہے. وہ تو نور وحی ہے, وحی سے آتا ہے, وحی ہے دین. تو ہماری رائے نہیں ہے, ہمارے خیالات نہیں ہیں, ہماری عقل کا بھی اس میں کوئی کام نہیں ہے. ہمارے حضرت مثال دیتے تھے کہ بھائی اگر وضو ٹوٹ جائے, ہوا خارج ہو جائے, تو وضو ٹوٹ گیا, وضو گیا, تو اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی اس جگہ کو دھویا جائے, لیکن کرنا کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے. اسی طرح سے مسح کرنا ہے, چمڑے کا موزہ ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے. مسافر کو تین دن تین رات اور مقیم کو ایک دن ایک رات. تو مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ پیروں کو دھویا نہیں جاتا, موزے اوپر چڑھے ہوئے ہیں چمڑے کے, اور عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے تلے پہ مسح کیا جائے, کیونکہ تلا نیچے گندا ہوتا ہے, مٹی میں چلتا ہے آدمی, چلتا پھرتا ہے, تو اس کے تلے کو صاف رکھنا چاہیے. مگر وہی کیا کہتی ہے کہ اس کو اوپر مسح کیا جاتا ہے, موزے کے اوپر. تو دین میں عقل کا اور اپنے خیالات کا اور اظہار رائے کا کوئی کام نہیں. لیکن رات دن یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, فلاں مولوی صاحب کا بیان, فلاں مولوی صاحب کا بیان, ادھر سے یہ کلپ آ گیا, ادھر سے یہ کلپ آ گیا. بھائی اول تو یہ ہے کہ یہ نیٹ تو اس سے زیادہ تر تو نقصان ہی ہو رہا ہے, نہ ہی رکھے تو اچھا ہے. میں بہت اس کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ یہ بے ضرورت تو بالکل اس کو نہ رکھے. بہت سے ہمارے متعلقین ہیں الحمدللہ, انہوں نے خود اعتراف کیا اور ہمارا مشورہ مانا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس ٹچ فون سے انہوں نے نجات حاصل کر لی. سادہ موبائل رکھتے ہیں, وہ بھی ضرورت کے وقت رکھتے ہیں. وہ خود بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارا, اور بار بار اعتراف کرتے ہیں کہ اس کو ہٹا کر ہم جتنے سکون سے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دوزخ میں تھے, اب جنت میں آ گئے. دیکھیے تو یہ اسد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے قلب، دل جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے دل. ہاں تو اس کو تم ان گھٹیا اور فانی چیزوں سے، ان گندی اور غلیظ لاشوں سے اس کو برباد مت کرو، اس کو ویران مت کرو. دیکھو قبرستان ویران ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندہ قبر میں جاتا ہے سب ختم، ساری کہانی ختم، ساری رنگینیاں ختم. تو ایسے ہی دل جو ہے قبرستان بن جاتا ہے. کس چیز کا قبرستان؟ مردہ لاشوں کا قبرستان بن جاتا ہے. تو یہ حضرت بہت ہی محبت بھری نصیحت فرما رہے ہیں. کر حفاظت نظر کیے ظالم، کر حفاظت نظر کیے ظالم، کرنا ویران قلب کا گلشن، کرنا ویران قلب کا گلشن. دل اللہ کے رہنے کا گھر ہے، اللہ کے رہنے کے لیے اس کو اللہ کے نور سے آباد کرو، اللہ کی تجلیات سے آباد کرو. ان مردہ لاشوں میں اگر مردہ لاشیں قلب میں بسی ہوں گی، یہ حسینوں کا عشق ہوگا تو ہے غیروں سے دل لگانا ہوگا، غیروں کے طریقوں سے دل لگانا ہوگا. تو ایسے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن نہیں بناتے.
حسن پانی ہے گر نہ مانے تو، حسن پانی ہے گر نہ مانے تو، حسن کو جا کے دیکھ در مدفن.
مدفن مانے قبرستان. تم نہیں مانتے کہ حسن فانی ہے، لگے ہوئے ہو، بھوت سوار ہے تمہارے اوپر. آخر کار ایک تو حسن ہی بگڑ جائے گا، حیات میں ہی حسن بگڑ جاتا ہے. یقین جانیے جو صورت پرستی کرتے ہیں وہ چند دن کے بعد ہی ان کو وہ صورت کوڑے خانہ معلوم ہونے لگتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بدنگاہ جو ہے وہ تو جگہ جگہ بدنگاہی کرتا ہے. اس کی دل میں کوئی ایک صورت تھوڑی ہوتی ہے، وقتی طور پر وہ صورت سما جاتی ہے، تھوڑے ہی دن میں پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے. اب بدنگاہی کا جو مریض ہے اگلے معشوق کو تلاش کر رہا ہے، اب اس کے پیچھے اس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے اس کا دل خراب ہے. لہذا چند دن میں ہی جس سے دل لگایا تھا، آپس میں دل لگایا تھا، چند دن کے اندر ہی اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ صورت دل سے اتر جاتی ہے. ارے یہ تو پرانی ہو جاتی ہے. تو ان باتوں کے اندر دنوں کو گوانا، اپنی زندگی کو گوانا، اور آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. عشق مجازی کرنے والوں کو آپس میں دشمنی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور بدنگاہی کرنے والے کو اپنی حلال بیوی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور بدنگاہی کرنے والی عورت کو اپنے حلال شوہر سے، محبت کرنے والے شوہر سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دل کہیں اور پھر جاتا ہے، اس کا دل کسی اور کو دے دیا ہوتا ہے. ظاہر میں رشتہ نبھا رہے ہیں لیکن دل کسی اور کو دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اول تو حسن ہی بگڑ جاتا ہے حیات میں. دوسرے یہ کہ اگر تم نہیں مانتے تو بھائی تم اس سے ورد حاصل کرو، ذرا قبرستان چلے جاؤ. کتنی مسمات وہاں دفن، کوئی جوانی میں مر گئی، کوئی بڑھاپے میں مر گئی، آخرکار بوڑھا ہو کے تو مر نہیں ہے، پھر ہڈیاں بھی گل سڑ گئی، گوشت کیڑوں نے کھا لیا، تمام اعضائے لذت کو کیڑوں نے کھا لیا، جن سے لذت حاصل کرتے تھے، جن پہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، کیڑوں نے کھا کے خاک کر ڈالا. اگر تمہیں یہ نظر نہیں آتا تو ذرا قبرستان ہی چل جاؤ عبرت کے لیے، تاکہ معلوم ہو کہ حسن بھی فنا ہونے والا ہے. کوئی لیلا آج تک زندہ نہیں رہی، کوئی مجنو آج تک زندہ نہیں رہا. ہر ایک کو قبر، ہر ایک جگہ مجنو اور ہر لیلا قبر میں جا کر خاک بن گئے. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو لیلا میں، نہ تو مجنو ملا، نہ تو لیلا ملی.
حسن پانی ہے گر نہ مانے تو، حسن کو جا کے دیکھ در مدفن. حسن کو جا کے بیت در مدفن یاد ان کی ہے چشم بھی ہے نم یاد ان کی ہے چشم بھی ہے نم لب دریا ہے کوہ کا دامن لب دریا ہے کوہ کا دامن میری قسمت کا میر کیا کہنا میری قسمت کا میر کیا کہنا ہاتھ میں گر نبی کہو دامن ہاتھ میں گر نبی کہو
نبی کے دامن سے مراد یوں تو سنت ہے سنت کا راستہ لیکن اس میں یہ بھی معنی پنہاں ہے ظاہر ہے کہ دین پر چلنا آسان اور مزیدار جبھی ہوتا ہے اور اس راستے کی حقانیت کا اعتبار جبھی ہوگا جب کسی راہبر کے ذریعے راستہ طے ہوگا ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا دنیا کے بھی ہر شعبے کا قاعدہ ہے کہ اس کا رہبر تلاش کیا جاتا ہے اس کے رہبر سے رہنمائی لے کر پھر ٹھیک ٹھیک اس کام کو کیا جا سکتا ہے اور اگر اپنی عقل لڑاتا ہے تو بارہا نقصان اٹھاتا ہے انسان اور پریشانی اٹھاتا ہے ہاتھ کچھ نہیں آتا لہذا دین کے لیے بھی کسی رہبر کو پکڑو لیکن رہبر کو پکڑنا بعض لوگوں کے ذہن میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس بیعت ہو جاؤ باقی کام جو ہے وہ خود ہی پیر صاحب ان کے بدلے کی نمازیں خود پڑھ لیں گے پیر صاحب ان کے روزے رکھ لیں گے پیر صاحب ان کو پیسہ دے دو باقی سب کام وہی کریں گے پل سرات بھی وہی لے کر چلیں گے تو ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک دیہاتی کے ہاں ایک پیر صاحب چلے جاتے تھے اور کھاؤ پیر تھے وہ کھاؤ پیر تو دیہاتی تھا عقیدت مند ان کا تو ایک دن جوش محبت میں آ کے اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک زمین ہے ہم چاہتے ہیں وہ تمہارے نام کر دیں تو پیر صاحب کو اور کیا چاہیے تھا پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے چلو دکھاؤ ہمیں وہ زمین تو انہوں نے کہا چلو اور برسات کا زمانہ تھا کیچڑ کافی تھا تو کھیتوں کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی سی پتلی سی منڈیریں بنا دیتے ہیں چلنے کے لیے وہ بنی ہوئی تھی اس پہ جو ہے وہ بھی جا رہا تھا آگے آگے دیہاتی اور پیر صاحب پیچھے پیچھے جا رہے تھے اچانک پیر کا پیر پھسلا اور کیچڑ میں جا پڑا اب دیہاتی نے دیکھا کہ تو پگ ڈنڈی پہ منڈیر پہ نہیں چل سکتا تو اٹھایا ڈنڈا دیہاتی ہوتے ایسے ہی ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں ابھی کچھ ہوتے ہیں سلام کرو تو خوش ناراض ہو جائیں گالی دو تو خوش ہو جائیں تو اس نے جو دیکھا کہ پیر صاحب تو خود کیچڑ میں لت پت پڑے ہیں تو ڈنڈا اٹھایا پٹائی شروع کر دی اس نے کہا کیا یہ کیا کرتا ہے اس نے کہا ظالم تو نے ہمیں یہ جھانسا دے رکھا ہے کہ پل سرات پہ ہم تجھے لے جائیں گے تو یہاں ایک فٹ چوڑی منڈیر پہ نہیں چل سکتا پل سرات تو بالکل باغ سے بھی باریک ہے تو وہاں کیسے لے کے جائے گا ہم کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس بیعت ہو جانا کافی ہے باقی کام خواجہ صاحب فرماتے ہیں تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہرو خیال خام ہے دوش مانے کندھا تم سمجھتے ہو کہ پیر تمہیں اپنے کندھوں پر لے کے نجات دلائے گا قیامت کے دن پیر تو خود اس دن محتاج ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا محتاج ہوگا پیر بھی دعاؤں کا اور نیکیوں کا محتاج ہوگا وہاں تو خود جو ہے ہر ایک کو نفس نفسی کا عالم ہوگا ہاں پیر صرف راستہ بتاتا ہے تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہرو خیال خام ہے مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ رو کا کام ہے نتیجہ بھی پیر کے ہاتھ میں نہیں ہے پیر صحیح راستہ دکھا دے تو نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کر سکتے ہیں پیر کامیاب پیر کو اختیار نہیں کسی کو کامیاب کرنے کا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئیں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں جا کر کہا کہ اے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, قیامت کے دن میں گواہی تو دے دوں کہ آپ ایمان لے آئے تھے, مگر ابو طالب ایمان نہیں لائے. کل بھی ہمارے حضرت مرشد رحمت دامت برکاتہم کتنے رو رو کر یہ فرما رہے تھے کہ ہم کو اپنے ایمان کی قدر نہیں, حضور کے چچا کو جو نعمت نصیب نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے مفت میں ہم کو ایمان کی نعمت نصیب فرما دی. اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی. اب راستہ چلنا ہمارا کام ہے, گناہوں سے بچیں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں, آخرت کی تعمیر کریں. جو شخص آخرت کی تعمیر نہ کرے کس قدر محروم, کس قدر ظالم ہے یہ شخص. میں بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کتنا ظالم ہے یہ انسان کہ اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتا ہے اور اپنی آخرت کی تعمیر کی فکر نہیں کرتا ہے. جو اپنا اصلی وطن ہے, دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اور وطن اصلی ہمارا آخرت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ذہنوں میں آخرت ایک تصوراتی چیز ہے, نعوذ باللہ, خیالی چیز ہے. یا جبھی تو ہم دنیا کو فوقیت دیتے ہیں, جبھی تو ہم دنیا کے کاموں کو آخرت پر مقدم کر ڈالتے ہیں, اپنی کمائی کے چکر میں جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, اپنی کمائی کے چکر میں اپنے آرام اور اپنے عیش و عشرت اور اپنے عارضی مزوں کے لیے ہم آخرت کو قربان کر دیتے ہیں. اس کی حماقت میں کیا شک ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, قدر نصیب فرمائے. تو یہاں مراد ایک اور بھی ہے, جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ سنت کا راستہ, اس کے علاوہ یہ نبی کا دامن جو ہے سنت کا راستہ مراد ہے یہاں. مگر ظاہر ہے کہ کسی اللہ والے کی رہنمائی اور رہبری اور اس کی صحبت اور اس کو اطلاع اپنے حالات کی اور اتباع تجویزات کے بغیر اللہ کا راستہ چلنا مشکل ہے. بلکہ اگر بس گمان اقرب الی الیقین یہی کہا جا سکتا ہے کہ ناممکن ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے کہ جس شخص کو اپنے کام کاج کاروبار کی وجہ سے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کی فرصت نہ ہو, دین سیکھنے کی فرصت نہ ہو, اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی فرصت نہ ہو, اس کا وہ کاروبار جائز نہیں ہے. فتویٰ دیا ہے حکیم الامت نے, اس لیے کہ دین سیکھنا تو فرض ہے, اور فرض کام کو چھوڑ کر جو آدمی غفلت میں پڑے گا ظاہر ہے کہ وہ کام جو ہے کیسے جائز ہو سکتا ہے. لہذا یہاں مراد یہ بھی ہے کہ کسی کو اگر سچے اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو گویا کہ اس کے گویا کہہ رہا ہوں گویا گویا کو اس کو نبی کا دامن ہاتھ آ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرشد کی قدر نصیب فرمائے.
میری قسمت کا میر کیا کہنا, میری قسمت کا میر کیا کہنا, ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن, ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن.
آخری شعر ہے, مقدے کا شعر ہے, اس میں بھی بہت بڑا سبق پنہا ہے, بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہوتے ہیں اور ذرا ذرا سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں. ان کے ذہنوں میں صرف یہ بات بسی ہوئی ہے کہ جب اللہ سے تعلق جڑ گیا تو ساری پریشانیاں, ساری رکاوٹیں, ساری مصیبتیں دور ہو جانی چاہیے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کیسی محبوب ہستی تھے, کس قدر تعلق تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ذات سے. جگہ جگہ قرآن پاک میں اپنے نبی کے ساتھ محبت کے کیسے زبردست عنوانات ہیں کہ دل جھوم جاتا ہے کہ سبحان اللہ, کیا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا تعلق ہے. ہاں, اور یہ سمجھ لیجئے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا درجہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. ہاں, اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس جگہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے, جسد اطہر رکھا ہوا ہے, وہ جگہ اس وقت بھی خانہ کعبہ سے افضل ہے, لوح قلم سے افضل ہے, عرش اعظم سے افضل ہے. اسی کو کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور کلمہ شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. فوراً الا اللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام لیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت طلب کی, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم, ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا, تو آپ نے ان کا نام کیسے لے لیا, کیسے آپ ان کو جانتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بسد اشتیاق پوچھا, دریافت فرمایا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ, جب میں جنت میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے عرش اعظم پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے, اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا, تو میں جان گیا کہ یقیناً یہ آپ کی سب سے زیادہ نزدیک ہستی ہیں جن کے نام مبارک کو آپ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو یہ تعلق تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف اٹھانی پڑی, اتنی مصیب مصائب آئے, اتنے حادثات ہوئے, اتنی دشمنیاں ہوئیں, کس کس طرح سے آپ کو ستایا گیا, کس کس طرح سے آپ کو باتیں بنائی گئیں, ہجو کی جاتی تھی, باقاعدہ اشعار میں آپ کا جو ہے وہ توہین کی جاتی تھی, تو کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو غم گزرتا تھا, اس کا اندازہ تو ہم یعنی لاکھوں کروڑوں حصہ بھی ہم نہیں کر سکتے, کروڑوں حصے کا بھی اندازہ ہم نہیں کر سکتے جس قدر غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ہوتا تھا ان باتوں سے. ہم ذرا ذرا سی بات پہ, کسی نے کچھ داڑھی پہ کہہ دیا, بس جڑ گئے. اب داڑھی کو چڑھانا شروع کر دیا, داڑھی کو چڑھانا منع ہے, داڑھی کو چڑھا رہے ہیں, چھپا رہے ہیں, چھوٹی کر رہے ہیں تاکہ ہم ذرا مسٹر بھی معلوم ہو. میرے حضرت فرماتے تھے, بلکہ اثر صاحب کا شعر ہے, جو داڑھی کو چھوٹا کرتے ہیں, داڑھی کو کاٹ کاٹ کے چھوٹا کرتے ہیں, میرے حضرت فرماتے تھے تاکہ مسٹروں کی پارٹی میں جائیں تو تھوڑے مسٹر بھی معلوم ہوں, اور مولویوں کی پارٹی میں جائیں تو مولوی کہیں کہ یہ کچھ ہمارا بھی ہے. اس سے کام نہیں چلے گا, یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے. آپ سے عشق کا دعویٰ ہے لیکن حقیقت میں یہ عاشق نہیں ہے, یہ تو بے وفا آدمی ہے. تو اثر صاحب ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کیوں مسٹر و ملا کے ہو مابین میرے دوست, کیوں مسٹر و ملا کے ہو مابین میرے دوست, داڑھی کو تم ایک مشت بڑھا کیوں نہیں لیتے. تو لوگوں کے خوف سے جو ہے وہ داڑھی کو یا تو کاٹ چھانٹ کر رہے ہیں تاکہ ذرا ہم داڑھی کی سیٹنگ کے بہانے اس کو شرعی حدود سے کم کر دیا اور حرام کام کر دیا. چاروں اماموں کے نزدیک مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونا چاہیے, یہ جو ہے واجب ہے, اور اس کا ایک مٹھی سے کم پر کترانا اور منڈانا دونوں برابر ہیں, دونوں حرام ہیں, دونوں کا گناہ حرام ہے. تو لیکن مخلوق کے خوف سے باتیں بنانی, یا شرعی پردہ شروع کر دیا, ارے تم تو ملانی ہو گئی, یا نقاب لگانی شروع کر دی, برقع پہننا شروع کر دیا, ارے تم کس زمانے کی ہو گئی, نعوذ باللہ من ذالک, تخنا کسی نے کھول لیا تو باتیں بنانی شروع. ذرا ذرا سی باتوں سے, مخلوق کی باتوں سے جو خود محتاج ہیں. میرے حضرت کا کیا عمدہ شعر حضرت نے فرمایا ہے, یہ بت جو محتاج ہیں سراپا, غلام ان کا بنوں تو کیوں کر. یہ بت جو بت مانے یہ سارے انسان, مخلوق, حسین, سب اس میں شامل ہیں. یہ بت جو محتاج ہیں سراپا, غلام ان کا بنوں تو کیوں کر, غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. سب کے سب اللہ کے غلام ہیں, مر جانے والے ہیں, سب کے قلوب اللہ کے اختیار میں ہیں, سب کی زندگیاں اللہ کے اختیار میں ہیں, صحت, عزت, ذلت, بیماریاں سب اللہ کے اختیار میں ہیں. یہ تو خود محتاج ہیں, یہ تو خود فنا ہونے والے ہیں, ان کا میں غلام کیوں بنوں؟ ان کی باتیں سن کر میں اللہ اور رسول کی, اپنے خالق کی, اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں کروں؟ تو یہ ذرا ذرا سی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی پریشانی, ذرا کسی نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم آپ سے نہیں ملیں گے اگر آپ شادی میں نہیں آئیں گے. شادی میں بے حیائی ہے, بے پردگی ہے, گناہوں کی رسمیں ہیں, ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا, ارے بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے, کچھ دنیا کو بھی ساتھ لینا چاہیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں. زمانہ تو ہم خود بناتے ہیں، جو عمل ہم کریں گے اسی کو کہیں گے بھائی زمانہ ایسا جا رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم زمانے کے پیچھے پیچھے، زمانہ جہنم میں جا رہا ہے تو ہم بھی جہنم میں جا رہے ہیں، ہم اس کی تکلیف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے اور آخرت کی حقیقت ہم پر آشنا کر دے، روشنی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. تو یہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آ جائے تو اس سے گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، غمگین بھی نہیں ہو، بلکہ خوش ہو، کیونکہ یہ رشک ریحان و سنبل و سوسن ہے. اللہ کے راستے کا ایک کانٹا اگر چبھ جائے تو میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو سارے عالم کے پھول بھی مل کر اگر اس کانٹے کو گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے کا ذرا سی تکلیف، چاہے وہ دل کو پہنچے کسی کی باتیں بنانے سے، اور چاہے کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، چاہے کسی اور طرح کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائے، خوش ہو کہ بھائی یہ تو سنت انبیاء ہے، انبیاء کو تکالیف دی گئی اللہ کے راستے میں، سنت صحابہ ہے، صحابوں کو تکالیف دی گئی، سنت اولیاء ہے، اولیاء کو تکالیف دی گئی. یہ باتیں کیا چیزیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بت جو محتاج ہیں سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. غلام کا غلام بن کے تو انسان غلام ہی رہتا، ایک لاکھ غلام آپ کی تعریف کریں تو حاصل کیا ہوگا، غلام کی تعریف غلام ہوتی ہے، اور اگر مالک تعریف کر دے کہ ہاں یہ ہمارا وفادار غلام ہے، بس اس کی قیمت اوپر ہو گئی، اس کو بڑھیا ہو گیا. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں،
راہ حق کا ہر ایک خار اختر،
خار مانے کانٹا، اللہ کے راستے کا کانٹا،
راہ حق کا ہر ایک خار اختر، راہ حق کا ہر ایک خار اختر، رشک ریحان و سنبل و سوسن،
بڑھیا خوشبو کے نام، پھولوں کے نام ہیں،
رشک ریحان و سنبل و سوسن، راہ حق کا ہر ایک خار اختر، رشک ریحان و سنبل و سوسن، رشک ریحان و سنبل و سوسن، جو ہنسی کل سے رونق گلشن، لگ رہے ہیں وہ آج دست و دمن.
بس میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا یہی سبق ہے، یہی نصیحت ہے کہ اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھا لو. جو آدمی بڑے بڑے نفل اعمال نہیں کر سکتا، نوافل نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، فرصت نہیں ہے، حلال روزی کمانے میں فرصت نہیں ہے، اور بڑی بڑی تسبیحات نہیں کر سکتا، تہجد گزاری نہیں کر سکتا، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت ہی آسان راستہ اللہ تعالی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو القاء فرمائی یہ بات کہ یہ شارٹ کٹ راستہ لے لو ہم سے، شارٹ کٹ راستہ، جلد اللہ والا بننے کا راستہ، اور سب سے بڑا اللہ والا بننے کا راستہ، سب سے مقرب بننے کا راستہ، کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دو. دیکھو میرے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دل پر غم اٹھا لو، فرماتے تھے کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلے، دیار دار یعنی پھانسی، دار مانے پھانسی، آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلے، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم، کم مسافت میں، کم کام میں جو ہے اللہ والے بن جاؤ، آسانی سے اللہ والے بن جاؤ، مزے داری سے اللہ والے بن جاؤ. جو نفع اور جو مزہ عبادات مثبتہ کرنے میں آتا ہے خدا کی قسم اس سے زیادہ مزہ اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے آتا ہے. غم اٹھا کر دیکھ لو اللہ کے راستے کا, نہ مزہ آئے تو کہنا. ہاں اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ کوئی خیالی باتیں تھوڑی, اللہ تعالی نے خود اس کا وعدہ فرمایا ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ تعالیٰ خود بالغ زندگی کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ جس نے عمل صالح کیا, چاہے وہ مرد ہو ایمان والا, چاہے عورت ہو ایمان والی, کافر تو اس سے نکل ہی گئے. کافر جتنے بھی خدمت خلق کریں, جتنے بھی خیرات کریں, صدقات کریں, بھلائیاں کریں, ان کو آخرت میں تو اس کا, دنیا میں تو اس کا کچھ بدلہ دے دیا جاتا ہے, لیکن آخرت میں ان کے لیے سوا جہنم کے کچھ نہیں ہے. آگ ہے, گرم پانی پینے کو ہے, کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور لہو اور کانٹے اور کیا کچھ زقوم اس میں پینے کو ہے. اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں رکھے, اعمال تو ہمارے کسی لائق نہیں ہیں, بس اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما دے کہ ہم کو دخول اولی جنت میں نصیب فرما دے, دوزخ کے سائے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے, دوزخ کی بو سے بھی, دھوئیں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یقین جانیے کہ بڑی بڑی سخت چیز ہے, بہت ہی سخت چیز ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مومن یا مومنہ وہ عمل صالح کرے, عمل صالح کی شک تو خود ہی ہو گئی, جب عمل صالح کرے گا تو غیر صالح اعمال سے بچے گا, یعنی گناہوں سے بچے گا. تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے فلنحیینہ. عجیب بات ہے, میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑی ذات ہوتی ہے, جو بڑا انسان ہوتا ہے, وہ خالی ایک جملہ یوں ہی کہہ دے کہ ہم تمہیں فلاں چیز دیں گے تو انسان کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے پاس بہت مال ہے, بہت دولت ہے, بہت باصاحب اختیار ہے, تو جو کہہ رہا ہے اس کے لیے معمولی بات ہے, ضرور کر دے گا. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین, اتنی بڑی قدرت والے, کسی کے محتاج ہو نہیں, اور لامحدود خزانوں کے مالک اگر یوں ہی فرما دیتے کہ ہم تمہیں بالغ حیات دیں گے تو بھی بالکل یقین تھا کہ دے دیتے, لیکن بوجہ محبت کے, پیار کے اللہ تعالیٰ تاکیدیں, دو تاکیدیں فرما رہے ہیں, دو تاکیدیں, ایک تاکید نہیں دو تاکید. ہاں فرماتے تھے کہ فا جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے, لام بھی تاکید کے لیے ہے, اور نون بھی تاکید کے لیے ہے. فا تاکیدیہ ہے کہ فوراً دیں گے, ادھر گناہ چھوڑا ادھر اس کے قلب کو سکون اور مزہ حاصل ہوگا, اس کے لیے برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھل گئے, برکتیں آنی شروع ہو گئیں. اب جو اگر پھر اس نے گناہ میں ابتلا کر دیا, پھر راستہ رک گیا, پھر رک گئی وہ چیز, پھر دروازہ بند ہو گیا خدا نہ خواستہ, پھر توبہ کر لے, پھر دوبارہ گناہ کو چھوڑ دے, توبہ کر لے, پھر رحمتوں کے دروازے کھل گئے, برکتوں کے دروازے کھل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فائے تاقیہ, ادھر اس نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا, ادھر اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھل گئے, ادھر اس کی کامیابی اور کامرانی کا راستہ کھل گیا. تو اس لیے فائے تاقیہ فرمایا جلدی والا, کہ جلدی فوراً دیں گے ہم. اور لام تاکید بانون ثقیلہ کہلاتا ہے گرامر, ہمیں تو آتی بھی نہیں ہے, تو حضرت سے سن سن کے ہمیں یاد ہو گیا لام تاکید بانون ثقیلہ, ہم کیا جانے کہ نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے, لیکن تاکید کے لیے آتا ہے لام. فلنحیینہ, ہم ضرور بے ضرور اس کو بالغ زندگی دیں. اتنی بڑی ذات دو تین تین تاکید کے ساتھ فرما رہی ہے, پھر بھی ہم جو ہے باز نہیں آتے, پھر بھی ہم یہ جو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, مخلوق کے دباؤ میں آ جاتے ہیں, محتاجوں کے دباؤ میں ہم آ جاتے ہیں, تو اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تو حضرت والا نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی یہ شارٹ کٹ راستہ ہے, تم تہجد گزاری نہیں کر سکتے, زیادہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے, تم زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے, مال بھی تمہارے پاس کم ہے, یا تمہارا دل ہی نہیں ہے, بخیل ہو تم, نہیں خرچ کرتے ہو, لیکن ہم تمہیں یہ راستہ ایک آسان اور شارٹ کٹ راستہ بتاتے ہیں کہ تم بس گناہ چھوڑ دو, ہم کو ناراض نہ کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو, پھر دیکھو کہ تم جو ہے آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں. سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم, تم بہت جلد اللہ والے بن جاؤ گے, بہت جلد اللہ والے بن جاؤ گے. اور گناہ چھوڑنے کے اندر سر فہرست میرے حضرت کا ہمیشہ ساری زندگی یہ مضمون رہا کہ اپنی نگاہ کی ہم حفاظت کر لیں, کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھیں, چاہے وہ بازار میں ہو, چاہے گھر میں نامحرم عورتیں ہوتی ہیں, پھپھی جو ہے وہ محرم ہے, خالہ محرم ہے, لیکن چچی اور ممانی نامحرم ہے, چچی ممانی تائی نامحرم ہے, تو ان سے پردہ کرنا, اور اپنے آپ کو قلباً غالباً اور عیناً تینوں طرح سے, یعنی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا ہے اور جسم کو بھی اپنے دور رکھنا ہے اور قلب میں بھی نامحرموں کا خیال نہیں آنے دینا ہے, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. دیکھو دل کی نگرانی کرنا, ہمارے حضرت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بہت بہت بہت, بہت بار پڑھتے ہیں کہ اہل دل کی اہل دل کا مشغلہ اختر باغ دل کی باغبانی ہے, باغ دل کی نگہبانی ہے, ہر وقت وہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہتے ہیں کہ کوئی غیر اس میں نہ آ جائے, فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں, اول تو آنے ہی نہیں دیتے اور ذرا بھی ان کو اندھیرا محسوس ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں, توبہ و استغفار کرتے ہیں, اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں, آؤ فغان شروع کر دیتے ہیں, آؤ زاری شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چچی ممانی بھی نامحرم ہے, اسی طرح جیٹھ دیور اور بھابھی اور سالی ان سے سخت پردہ ہے. گھر کے اندر رہیں اس کا طریقہ شریعت نے سکھایا ہے کہ موٹی چادر اوڑھے, پورے بدن کو ڈھانکیں اور سر سے چادر کو تھوڑا سا لٹکا لیں اور اپنے کام کاج کر لیں. اور یہ بھی ہے کہ بھائی نامحرم مرد جیسے عورت کو زیادہ تر باورچی خانے میں کچن میں کام کرنا ہوتا ہے, اس وقت مرد اپنے کمروں میں رہیں اور عورت کو ایسا وقت اختیار کرے جب نامحرموں کا وقت نہ ہو, ان کو کام کاج نہ ہو, اس وقت اپنا کھانا پکانا جھاڑ پہنچ صفائی کر کے, اور اگر وہ ہوں بھی تو ان کو روکھی آواز سے, شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ جب اجنبی سے بات کرو تو روکھی آواز سے بات کرو. عورت جو ہے اگر ضرورت شدیدہ ہو, کوئی ایسا کام ہو گھر میں, کہہ سکتے ہیں کام, ایسی سختی نہیں ہے شریعت میں. کسی نے کہا کہ حضرت یہ سب باتیں تو بہت سختی کی ہیں, یہ تو بہت سختی ہے, شریعت میں تو سختی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا, ہمارے رحمت اللہ علیہ حضرت کے جوابات بھی الہامی ہوا کرتے تھے, فرمایا دین میں اتنی سختی نہیں لیکن اتنی نرمی بھی نہیں ہے, جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کرتے ہیں, جہاں سختی ہے وہاں سختی کرتے ہیں. تو شرعی پردے کے معاملے میں بہت سخت احکامات ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں جو گنجائش ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس کا طریقہ, ہر کام کا طریقہ ہے دین کے اندر. یہ تھوڑی ہے کہ گلا گھونٹ دیا جائے, آنکھیں بند کر دی جائیں, اندھا کر دیا جائے انسان کو تاکہ بدنگاہی نہ کرے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. فرمایا کہ جو شخص اندھا ہے نابینا ہے وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں کبھی بدنگاہی نہیں کرتا تو کیا کمال ہوا. ارے بھائی تقاضے کو دبانا ہے, کمال تو جب ہے کہ جب دیکھنے کی قدرت بھی ہے اور دل میں تقاضا بھی ہے, تو اس وقت اپنے دل کو کچل ڈالے, اپنے نفس کے تقاضے کو کچل ڈالے, اس پر عمل نہ کرے. یہ ہے اللہ کے راستے کا غم اٹھانا, یہ ہے گناہ کو چھوڑنے کا طریقہ, اور یہ ہے ولایت کا راستہ, اللہ والا بننے کا راستہ. تو کیا کہہ رہا تھا, ہاں تو روکھی جو اجنبی عورت ہے, اجنبی مرد ہے عورت کے لیے, اس اگر گھر میں جیٹھ دیور ہے اور شوہر گھر پہ نہیں ہے. ہاں یہ ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی کسی گھر میں جائز نہیں ہے, یعنی اگر گھر میں صرف جیٹھ دیور ہے اور بھاوج ہے تو ان کا جو ہے تنہا رہنا جائز نہیں, یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے. تو لیکن اور فیملی والے ہیں, خاندان والے ہیں کہ گھر میں اور کام پڑ گیا کہ جیٹھ ہے دیور ہے, تو اس کو روکھی آواز میں پردے کے ساتھ یہ کہہ دے کہ فلاں چیز لا دو یا فلاں چیز یہ جگہ اٹھا کے یہ چیز اٹھا کے وہاں رکھ دو, فلاں کام کر دو, اس کی گنجائش ہے. جہاں ضرورت شدیدہ ہے, کوئی مجبوری ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو پردے میں رکھے اور گھونگھٹ کو نکال کر رکھے, چادر کو لٹکا کر رکھے, اس طرح سے کہ کام کاج میں دشواری نہ ہو, دیکھنے میں اس کو دیکھنے میں دشواری نہ ہو اور نامحرم کی اس پر نظر نہ پڑے, چہرے پر نظر نہ پڑے. اس طرح ڈھک ڈھکا کے کام کرنے کی اجازت بھی ہے اور تدابیر کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ بھائی ایسے وقت میں کام کیا جائے جہاں اختلاط نہ ہو اس وقت میں. اسی طرح سے پھر جو ہے تمام چچا ذات, پھوپھی ذات, تایا ذات, خالہ ذات, جو کزن کہلاتے ہیں کزن, ان سے بھی پردہ شریعت نے فرض کیا ہے. تو ان سب کو جو ہے دیکھنا ناجائز ہے. اسی طرح بیریش لڑکے, یہ مضمون بھی بہت اہم ہے, مگر افسوس ہے جبھی تو عرض کرتے ہیں کہ مجدد کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر مبعوث فرماتے ہیں. یہ مجدد کا جو طبقہ ہے, یہ اس کو بھی باقاعدہ مبعوث کیا جاتا ہے ہر صدی کے سرے پر. حدیث پاک میں ہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو ان شریعت کی ان باتوں کو جن کو امت بھول گئی ہوتی ہے, غفلت میں پڑ گئی ہوتی ہے, یاد دلاتے ہیں. جیسے کوئی سڑک ہے اس پہ آمد و رفت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس پہ کیچڑ مٹی دھول پڑ گئی, بہترین صاف ستھری سڑک ہے لیکن اس پہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے دھول مٹی چلی آ رہی ہے. اب وہ جو ہے رستہ غائب ہو گیا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک شخص آتا ہے اس کی دھلائی کرتا ہے, صفائی کرتے ہیں اور پھر نئی چمکدار سڑک نکل آتی ہے. تو ایسے ہی شریعت کا راستہ جو ہے وہ صاف کرتے ہیں اور امت کی نگاہوں میں لے آتے ہیں کہ یہ بھی احکامات ہیں. تو یہ حکم جو ہے یہ بھی جو ہے غفلت کی نظر ہو چکا ہے آج کہ بیریش لڑکوں سے بھی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اتنا کہنا کافی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا پورا قصہ اسی بات پر بیان فرمایا پوری, کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں اور بدماشیاں کرتے تھے. جو لوگ اس مضمون پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ذرا ان سے میں پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ بدفعلی کے جرائم ہو رہے ہیں, اور مد اب تو جو ان جانوروں نے جن جو کافر ہیں ان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جانور فرمایا ہے, یہ واقعی اپنی پوری وحشیانہ جو ہے وہ خصلتوں پر اتر آئے ہیں کہ مرد سے مرد کو شادی بھی جائز وہاں ان کے یہاں ہو گئی ہے. یہ اتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں اور ان کی تکلیف کو ہم فخر سمجھتے ہیں. افسوس میں کہتا ہوں کہ جوتے پڑے ایسے شخص پہ, اس کی عقل پہ جوتے پڑ گئے, پتھر پڑ گئے کہ جو ایسے لوگوں کی تکلیف کو اچھا سمجھتے ہیں, ان کے نقل و حرکت کی طرح اپنی نقل و حرکت کرتے ہیں, ان کے جیسے لباس اور ان کی جیسی رسومات اور ان کے طور طریقے کھانے پینے کے اٹھنے بیٹھنے کے ان کو پسند کرتے ہیں. ایک تو ہے اختیار کرنا اور ایک ہے دل سے پسند کرنا. یقین جانیے کہ جو آدمی ان کافروں کے طریقوں سے دل لگاتا ہے یا ان کو پسند کرتا ہے اس کے ایمان کی خیریت نہیں ہے, وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. جس کو کائنات کے بہترین نمونہ پسند نہ آئے, ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا, تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ رکھا ہے. اس بہترین نمونے کو چھوڑنے والا اس کی حماقت میں کیا شک ہوگا, اس کی عقل پہ پتھر ہی پڑے ہوئے ہیں. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ہدایت سے نوازے, اللہ تعالی ہم کو بھی سنتوں کا عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر جان دینا اور مٹنا نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بیریش لڑکوں کا واقعہ اللہ تعالی نے کتنی تفصیل سے بدفعلی کا یہ واقعہ جو ہے یہ بیان فرمایا ہے, اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بیریش اور خوبصورت لڑکوں سے بھی نظر کو بچانا ضروری ہے. ورنہ ہمارے حضرت خاص طور سے صوفیوں کے لیے جو ضرور یہ ہدایت کرتے تھے کہ صوفی جو ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے, عورتوں کو تو دیکھتا نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں دیکھنا حرام ہے, لیکن یہ مضمون جو ہے اس سے غفلت کی نظر ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی آدمی آج کل دیکھتا بھی نہیں کہ لڑکوں سے دیکھ رہے ہیں ہنسی مذاق کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. لڑکیوں سے کر رہا ہو تو کہے گا کیسا بے حیا ہے یہ, کیسا ظالم ہے یہ. لیکن اس مضمون کو جو ہے بہت الا ماشاء اللہ ہی کسی نے بیان کیا ہوگا, ہماری نظر میں تو نہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو اجاگر کیا اور اس کی کار تجدید کی کہ لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت ضروری ہے. ورنہ صوفی جو ہے وہ عورتوں پہ تو دل لگاتا نہیں, لیکن اس طرف سے جو ہے کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ صوفی جب اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر لطافت بڑھتی جاتی ہے. جب لطافت بڑھتی ہے دل لطیف ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے تو ذرا سا بھی حسن اس کو متاثر کرتا ہے, اور پھر کیا متاثر کرتا ہے کہ وہ ہلکا حسن. یہاں پہ بھی حضرت نے فرمایا کہ ہلکے حسن سے بھی بچو. آج بھی ہم نے یہ پڑھا کتاب میں حضرت کی مواعظ ربانیہ میں کہ ہلکے حسن سے اور زیادہ احتیاط کرو, کیونکہ شیخ ابو علی سینہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, اس نے کہا ہے کہ جو ہلکا بخار ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, ہلکی سردی زیادہ خطرناک ہوتی ہے, وہ ہڈیوں میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ شخص تپدق کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. لہذا صوفی کو تو خاص طور سے چاہیے کہ ہلکے حسن سے بھی احتیاط کرے, لڑکوں سے بھی بیریش لڑکوں سے بھی احتیاط کرے, اور عورتوں سے تو ظاہر ہے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نگاہ کی حفاظت کی توفیق دے. تو میرے حضرت نے رو رو کر قسم اٹھا کر بارہا یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے, ایک نگاہ بھی خراب نہ کرے, نہ بازار میں, نہ دفتر میں, نہ ایئرپورٹ پہ, نہ ریلوے اسٹیشن پہ, نہ اسپتال میں. جب نکلے گھر سے تو یہ ارادہ کر کے نکلے کہ بھائی نظر اونچی نہیں کرنی, بے ضرورت نہیں دیکھنا ہے. کسی نے ہمارے یہاں ماشاء اللہ ہماری پوتی ہے, اللہ کا شکر ہے بہت کروڑوں نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ 5 سال کے قریب ہے اس کی عمر, تو اس کو جو ہے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جانا آنا ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. موبائلوں پہ اس نے دیکھا تصویر کوئی دکھا رہا تھا اس کو, اس نے کہا کہ تصویر تو گناہ ہے. تو اب اس کو بازے بڑے بہکاتے ہیں, بچوں کو بہکاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہوگا تو ہم ڈرائیونگ کیسے کریں گے. ارے تم بچی سے نہیں پوچھو, مجھ سے پوچھو, ہم سے پوچھو, ہم بتائیں گے. ڈرائیونگ ڈرائیونگ سڑک کو دیکھو, راستے کو دیکھو, ڈرائیور کو مت دیکھو, گاڑی کو دیکھو, گاڑی چلانے والے کو مت دیکھو. طریقہ بتا دیا ہمارے حضرت نے. پیدل جا رہے ہو تو بھائی دیکھو, جان کی حفاظت ضروری ہے, جان ہوگی تو ایمان ہوگا نا, تو اس لیے گاڑی کو دیکھو, ٹریفک لائٹ کو دیکھو, مگر نقوش مت دیکھو, یہ مت دیکھو کون چلا رہا ہے اور اس کی ناک کی اٹھان کیسی ہے. میرے حضرت مجھان فرماتے تھے, ناک کی اٹھان مثل پٹھان. تو مت دیکھو ان چیزوں کو, ہاں گاڑی کو دیکھو, گاڑی کہاں جا رہی, ٹریفک لائٹ کو دیکھو, راستہ اس طرح چلا جاتا ہے یا ڈرائیوروں کو دیکھ کے چلاتے ہیں گاڑی. ہاں ڈرائیور کو دیکھ کے چلاؤ گے تب تو زیادہ ایکسیڈنٹ ہوگا. زیادہ ایکسیڈنٹ اسی طرح ہوتے ہیں. حفاظت ہی جب ممکن ہے جب ڈرائیور کو مت دیکھو, ورنہ تم لگا دو گے گاڑی کہیں نہ کہیں, ہے نا. تو بھائی یہ طریقہ, اب بچوں کو بھی لوگ گھیرتے ہیں اور ان کے چاہتے ہیں کہ اپنے گناہ کے ہم جواز پیدا کریں کسی طرح, اور جو لوگ صحبتوں میں نہیں جاتے ان کو بھی طرح طرح کے اشکالات ڈال دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جہاں نیک صحبت میں جانا بہت ضروری ہے, فرض ہے, اسی طرح بری صحبت سے بچنا بھی فرض ہے. ورنہ یہ شیطان خصلت قسم کے لوگ جو ہے اشکالات ڈال دیتے ہیں, جس طرح گمراہ کر دیتے ہیں, اشکالات ڈال دیتے ہیں لوگ کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, اللہ کو کہاں دیکھا ہے اور فرشتوں کو کہاں دیکھا ہے اور یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اشکال ڈال دیا, اب اشکال میں پڑے ہوئے ہیں, اور خدا نخواستہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی ہاں فرشتے تو ہے نہیں, بس ایمان گیا, خاتمہ خراب ہو گیا. کوئی ایک دین کی ضرورت کی چیز, ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار ہو گیا تو خاتمہ خراب ہو گیا. ہمیں تو یہی نہیں معلوم ہو اکثر کو کہ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں اور ضروریات دین کیا ہے, یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کی چیز, کن کن چیزوں پہ ایمان لانے سے ایمان باقی رہتا ہے ورنہ ایمان چلا جاتا ہے. ہاں تو یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. مختصر یہ کہ بھائی نگاہ کی حفاظت پہ میں واپس آ جاؤں گا, جو میرے حضرت کا اصل مضمون ہے کہ میرے حضرت نے بارہا قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو شخص یہ ایک ہی کام کر لے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے, وہ عورت ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے فرض ہے. اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو ولایت علیا عطا فرما دیں گے, سب سے اونچے درجے کی ولایت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واقعات معراج کا بیان چل رہا ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور فرشتوں کی نماز میں بیت المقدس میں امامت فرمائی اور تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی, تو اس میں آگے یہ بیان ہے. سو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتدا کیا جاتا ہے, اور مجھ کو آتش نمرود سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں خنک یعنی ٹھنڈا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب پر ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, جس نے مجھ سے کلام خاص فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ہوئی اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر فرمایا اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کے بعد یہ تقریر کی جمیع محامد ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر فرمایا اور شیاطین کو بھی مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے, جیسے عمارات عالی شان اور مجسم تصاویر کہ اس وقت درست تھیں وہ, اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا اور اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جن اور پرندوں کے لشکروں کو مسخر کیا اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کسی کے لیے شایع نشان نہ ہوگی، اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حساب ہی نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو مشابہ آدم علیہ السلام کے بنایا، کہ ان کو مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو ذیروح ہو جا اور ذیروح ہو گیا، اور مجھ کو لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا قالب بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تھا تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں یہ حکم خدا میں بحکم خدا مادرزاد اندھے اور جزامی کو اچھا کر دیتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، اور مجھ کو پاک کیا اور مجھ کو اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے پناہ دی سو ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ثنا کی اور فرمایا کہ تم نے سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں بھی اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں، جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر دینی ضرورت کا امر بیان ہے، خواہ صراحتن خواہ اشارتن، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع دین کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور میری امت کو امت عادلہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں یعنی رتبے میں اور آخر بھی ہیں یعنی زمانے میں، اور میرے سینے کو فراخ فرمایا اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے تخلیق ہوا اور مبعوث ہوئے سب سے آخر میں آخر زمانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا کہ بس ان کمالات کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر فائق ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ اللہم انی ہاں وہ پہلے بھائی وہ سنا دیں کلپ، پہلے وہ سن لیں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔
پہلی علامت کیا ہے بھائی؟ کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ دل نہیں لگاتا، جسم سے دنیا میں رہتا ہے۔ جس پر اس حقیقت کو آپ مشکل سمجھ رہے ہوں گے، میرے ایک شعر کو غور سے سن لیجیے، اردو شعر
دوسرا نمبر ہے، آج کوئی مختصر سنا دیجیے، وہ اس کے بعد والا تو 7-8 منٹ کا ہے، ہاں یہ سنا دیجیے۔
علی گڑھ میں ایک نواب صاحب کے یہاں سے چاندی کے پلیٹ میں پان آئے، پان اور الائچی، پان اور الائچی لونگ رکھ کر، تو حضرت مولانا رواب صاحب نے فرمایا کہ اگر میں چاندی کے پلیٹ سے پان اٹھاتا ہوں تو چاندی کے برتن کا استعمال لازم آتا ہے جو حرام ہے، لہذا اس کو آپ واپس لے جائیے اور دوسری پلیٹ میں لے کے آئیے، چینی وغیرہ کی اور جو پلیٹ چاندی کے علاوہ، یہ ہے اللہ والوں کا اختیار۔ یہ مسائل بعض وقت ذہن میں فوراً نہیں رہتے، مثال کے طور پر چاندی کے اغالدان بھی ہوتے ہیں نوابوں کے یہاں، تو اگر چاندی کے اغالدان میں آپ نے بلغم پھونک دیا یا پان اگر استعمال لازم آ گیا تو چاندی اور سونے کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی صرف زیورات کے استعمال کی اجازت ہے، عورتوں کے لیے بھی صرف زیورات کے استعمال کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ وہ چاندی کے پلیٹوں میں اور سونے کے پلیٹوں میں کھانا شروع کریں، مردوں کے لیے بھی حرام عورتوں کے لیے بھی حرام، البتہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چاندی کے زیورات پہن سکتی ہیں اور سونے کے زیورات پہن سکتی ہیں، مرد جو ہے صرف سونے چاندی 4.5 معاشے سے کم کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے، مردوں کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ چاندی 4.5 معاشے سے کم اگر ہو تو اس کی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں اکثر مالداروں کے نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے اور سونے کے زنجیر بھی ہوتے ہیں ان کے گلے میں، خصوصاً یہ صرافے والے جو ہیں کاروبار کرتے ہیں، یہ تو اپنا دکھانے کے لیے یہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، سونے کا زنجیر پڑی ہے گردن میں یا سونے کی انگوٹھی، تو میرا معمول یہ ہے کہ اگر مجھ سے اس کا کوئی تعلق یا ذرا بھی تعلق ظاہر کرتا ہے یا آتا ہے دعا تعویذ یا کسی کام کے لیے، تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ سونے کی انگوٹھی اتارو، سونے کی انگوٹھی اتارو اور اس کو جیب میں رکھو، اور جب تمہاری شادی ہو جائے یا بیوی ہو تو لے جا کر میری طرف سے ہدیہ کرو، اور یہ کہو کہ پیر صاحب نے آپ کو انگوٹھی بھیجی ہے مفت میں، میرا بھی احسان ہو جائے مفت میں، مفت کرم داشتن والا مضمون ہو جائے. تو یہ ان مسائل. اچھا اور دیکھیے، بعض لوگ چاندی کا خلال رکھتے ہیں، خلال یعنی دانت میں گوشت وغیرہ کا ٹکڑا پھنس گیا تو چاندی کے خلال سے وہ گوشت کے ریشوں کو باہر کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں، جائز نہیں، حرام ہے. اب سوچیں چاندی کا خلال استعمال لازم ہے نا، تو چاندی کے برتن کا استعمال، چاندی کا خلال، چاندی کا اغال.
بس اچھا بھائی دعا کر لو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ اپنے خاص فضل سے ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے، جان کر کیے، انجانے میں کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، یا اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ضرور بے ضرور معاف فرما دیجئے. اے اللہ ضرور بے ضرور معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے، ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، ہم نادم ہیں اپنے گناہوں پہ. اے اللہ آج تک ہم نے جتنا آپ کو ناراض کیا، جتنی حرام لذت لی، اے اللہ جتنی حرام چوریاں کی، اے اللہ جتنی نافرمانیاں کی، سب پر ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. اے اللہ بہت شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما کر ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، تمام مصیبتوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مصیبتوں سے، معصیت سے، مصیبت سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہر بھائی بہن کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ یہ جو مہلک بیماری آ گئی ہے، اے اللہ اپنے خاص فضل سے اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے حفاظت فرما. اے اللہ جلد از جلد اس مہلک بیماری کو، وبا کو دور کر دے. اے اللہ تمام عالم کو اے اللہ اس سے پاک کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یقیناً ہماری شامت عمل سے پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر پھر سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دے. جو بھائی بہن پریشان ہیں، اس سے متاثر ہیں، جس قسم کے بھی متاثرین ہیں، اللہ تمام کے تمام کے، اے اللہ ان کی جو بھی پریشانی ہے اپنے کرم سے اس کو دور فرما دے اور ان کو بحال فرما دے. اے اللہ جو بھی بیماریاں ہیں، بیمار ہیں اور بھی، اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. ہر مسلمان و مسلمہ کے مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ ساعتن فساعتن، متصاعدن متزائدن متبارکن، درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی دنیا کی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو، تمام حاجتوں کو، جائز حاجتوں کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے، تمام مسائل کو حل فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے، اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، محبت والے رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ فرشتے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. اے اللہ اپنے خاص فضل سے ہم سب کو وہ کچھ عطا فرما دیجئے جو کچھ ہمیں مانگنا چاہیے تھا، اور جو نہیں مانگا اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 100% گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا کامل فرما بردار بنا لے. اے اللہ اپنا وفادار بنا لے. اے اللہ حیات با وفا عطا فرما دے, حیات با حیا عطا فرما دے, حیات دوستاں عطا فرما دے, حیات عاشقاں عطا فرما دے. اے اللہ پاکیزہ انفاس نصیب فرما دے, پاکیزہ حیات نصیب فرما دے, پاکیزہ خیالات نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے قلب کو پاک فرما دے, تمام غیر سے پاک فرما دے. اے اللہ تمام غیر سے پاک فرما دے اور ہمارے قلوب کو اے اللہ اپنے مسکن بنا لے. یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنے مسکن بنا لے. اللہم کل لنا وجعلنا لک, اللہم کل لنا وجعلنا لک, اللہم اخلصنا خالصة ذکر الدار, اللہم اخلصنا خالصة ذکر الدار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت قطب زمان عارف باللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد البتنی متین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوا رات کو الحمدللہ بنگلہ دیش سے اردو میں حضرت نے بیان فرمایا. رات 11:30 بجے 11:35 پہ شروع ہوا, 1.5 گھنٹے کا بیان تھا. وہ ہمارے پاس آ گیا ہے واٹس ایپ میں, جن دوستوں کو چاہیے ہو وہ ہم کو اطلاع کر دیں. اور بلکہ یہ بیان میں جو نایاب موتی کا گروپ ہے انشاءاللہ اس میں بھی بھیج دوں گا تاکہ سب لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اور الگ سے کسی کو چاہیے ہو تو ہم واٹس ایپ پر اس بیان کو بھیج سکتے ہیں. اور کچھ کہنا تو نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.